सनीचर 23 सितंबर के सैरबीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। ईरान का 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा, ईरान इससे हासिल क्या करना चाहता है?
ईरान की तरफ से ये मिसाइल का जो तजर्बा है, ये एक जवाबी कार्रवाई है जो बयान आ रहे हैं ट्रंप इंतजामिया की तरफ से।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, फरहत जावेद से खबरें सुनिए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी के जवाब में ईरान ने 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। सुनिए ज़ीशान हैदर की ज़ुबानी।
ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये मिसाइल तजुर्बा कामयाब रहा है, लेकिन ये तजुर्बा कब किया गया इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की गईं। दरमियाने फासले तक मार करने वाले खरम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे के मनाजिर सरकारी टीवी पर दिखाए गए। इससे पहले जुमे को होने वाली अस्करी परेड में इसकी नुमाइश भी की गई थी। ईरान की जानिब से ये मिसाइल तजुर्बा एक ऐसे वक्त हुआ है जब अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तनकीद का निशाना बनाया था। अमरीकी सदर के बयान के बाद ईरान के सदर हसन रूहानी ने अपने दिफा में कहा था कि उनके मुल्क को हक है कि वह दिफाई मकासद के लिए मिसाइल प्रोग्राम को फरोग दे।
शुमाली कोरिया में ही आज 3.4 की शिद्दत का जलजला आया है। माहिरीन का कहना है कि यह जलजला जौहरी तनसीबात के मुकाम से 50 किलोमीटर दूर आया। सुनिए ताबिंदा कौकब से।
इससे कबल आने वाले जलजले मुल्क में जौहरी हथियारों के तजर्बे के दौरान आए थे। चीन में जलजले के माहिरीन का कहना था कि ये एक और मुबैना धमाका था। ताहम जनूबी कोरिया का कहना है कि ये कुदरती जलजला था। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया ने रवां माह की 3 तारीख को एक बड़ा जौहरी तजर्बा किया जिसकी अक़वामे मुत्तहिदा ने शदीद मजम्मत की थी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इब्तदाई तौर पर गुज़श्ता जलजले की शिद्दत 5.6 बताई थी और इसकी जमीन में गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम बाद में इसकी शिद्दत 6.3 बताई गई और गहराई सतह जमीन के इंतहाई करीब थी।
मेक्सिको में आज फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई है। जलजले के बाद मेक्सिको में पहले से तबाहशुदा इमारतों में जारी इमदादी कार्रवाइयां रोक दी गईं। जलजले से ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ख्याल रहे कि मेक्सिको में 4 रोज़ पहले आने वाले जलजले में तकरीबन 300 अफराद हलाक हुए थे। म्यांमार यानी बर्मा से बांग्लादेश में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के कैंपों का इंतजाम बांग्लादेश की फौज ने संभाल लिया है। अहवाल के साथ सबानास।
बांग्लादेश में हालिया चंद हफ्तों में तकरीबन 4,30,000 रोहिंग्या मुसलमान पनाहगजीन दाखिल हुए हैं। बांग्लादेश ने ऐलान किया था कि वो रोहिंग्या मुसलमान पनाहगजीनों को फराहम की जाने वाली गैर मुल्की इमदाद का इंतजाम अपनी मुसल्ला अफवाज के हवाले कर रहा है। ये फैसला इमदाद की गलत अंदाज में फराहमी या अदम फराहमी की शिकायत सामने आने के बाद किया गया है। इससे पहले कम अज कम 9 पनाहगजीन रोहिंग्या मुसलमानों के आर्जी कैंपों तक इमदादी सामान पहुँचाने वाले एक ट्रक तले कुचले गए थे। दूसरी जानब अक्वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचने वाले बेआसरा बच्चों की तादाद 1500 हो चुकी है।
इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली बैनुल अक्वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि म्यांमार की फौज ने बांग्लादेश की सरहद के साथ बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि ये बारूदी सुरंगें गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान नस्ब की गई हैं। बांग्लादेश में हुकाम ने पहले ही इस मामले पर एहतजाज किया है। ताहम म्यांमार ने इन इल्ज़ामात की तर्दीद की है और इल्ज़ाम लगाया है कि ये बारूदी सुरंगें रोहिंग्या मुसलमानों ने बिछाई होंगी। सऊदी हुकूमत ने शेख सादुल हिजरी पर तबलीग करने पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने बयान दिया था कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कम ज़हीन होती हैं, इसलिए उन्हें ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सुनिए उबैद मलिक से।
सऊदी अरब के सूबे असीर की फतवा अथॉरिटी के सरबरा मौलवी शेख साद अल हिजरी ने ड्राइविंग पर पाबंदी बरकरार रखने का मुतालबा किया था और कहा था कि औरतों के पास मर्दों के मुकाबले में आधा दिमाग होता है और ये आधा दिमाग मजीद आधा रह जाता है जब वो मार्केट जाती हैं। शेख साद अल हिजरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन पर सख्त तनकीद की गई। इस तनकीद के बाद सऊदी हुकूमत ने शेख साद पर तबलीग करने पर पाबंदी आयद कर दी है।
अफगान सूबे गजनी में पुलिस चेक पोस्ट पर तालिबान के एक हमले में 5 पुलिस अहलकार हलाक जबकि 7 शदीद जख्मी हुए हैं। गजनी सूबे के तर्जुमान मोहम्मद आरिफ नूरी के मुताबिक इस झड़प में मुतअद्दिद तालिबान भी मारे गए हैं। अफगान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। عوامی جمہوریہ کانگو سے زیمبیا میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں نے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ کانگو کی حکومت شہریوں کے قتل میں ملوث ہے. واضح رہے کہ عوامی جمہوریہ کانگو میں فسادات کے باعث ہر روز تقریباً 500 شہری زیمبیا میں داخل ہو رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کسائی علاقے سے ہے جہاں فسادات کے باعث تقریباً 1,000,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. قطر کے بحران پر بی بی سی اردو کی خصوصی سیریز میں آپ خطے کے لوگوں پر اس کے منفی اثرات پر خصوصی رپورٹیں سنیں گے. اس خصوصی سلسلے میں نامہ نگار عمر دراز قطر میں مقیم اردو ریڈیو سے وابستہ ایک پاکستانی سے ملے جو گزشتہ 37 سال سے وہاں مقیم ہے. آج کے سربین میں ان کی کہانی آپ کو سنوائیں گے. پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا, ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے 2,000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق ایران نے یہ قدم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی کے جواب میں اٹھایا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار. آغاز صوتی جھلک سے.
ایران کی جانب سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اس نئے میزائل کا نام خرم شہر ہے اور سرکاری ٹی وی پر اس کے تجربے کے مناظر بھی دکھائے گئے. ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کی جانب سے کیا جانے والا میزائل تجربہ کامیاب رہا ہے, لیکن یہ تجربہ کب کیا گیا اس بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں. گزشتہ روز تہران میں عسکری پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران اپنی عسکری صلاحیتوں کو فروغ دینے کا عمل جاری رکھے گا.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی و نظامی خودمون را,
آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں, ایران اپنی دفاعی اور فوجی صلاحیت میں اضافہ جاری رکھے گا. ہم نہ صرف اپنی میزائل صلاحیت کو بڑھائیں گے بلکہ بری, فضائیہ اور بحریہ میں بھی اضافہ کریں گے. ہمیں اپنی دھرتی کی حفاظت کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں.
سرزمین من از کسی اجازه نخواهیم گرفت.
ایران کی جانب سے یہ میزائل تجربہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران ایران کے میزائل پروگرام کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اس کے میزائل پروگرام کی وجہ سے وہ جوہری معاہدہ ختم کر دیں گے, کیونکہ میزائل پروگرام کے ذریعے ایران جوہری ہتھیار لے جانے کی معلومات حاصل کر رہا ہے تاکہ جوہری معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ اس پر عمل کر سکے.
It is time for the entire world to join us in demanding that Iran's government end its pursuit of death.
وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ مل کر ایران کی حکومت سے یہ تقاضا کرے کہ وہ ہلاکتوں اور تباہی کا راستہ چھوڑ دے, اور سب سے اہم یہ کہ ایرانی حکومت کو شدت پسندوں کی مدد ترک کرنا ہوگی. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کریں اور اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا خیال کریں.
امریکی صدر کے بیان کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے دفاع میں کہا تھا کہ ایران کو حق ہے کہ وہ دفاعی مقاصد کے لیے میزائل پروگرام کو فروغ دے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے اس میزائل تجربے کے وقت سے لگتا ہے کہ جیسے ایران نے صدر ٹرمپ کی توہین امیز زبان کے رد عمل میں یہ تجربہ کیا ہے. رواں سال جنوری میں ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد امریکہ نے اس پر پابندیاں عائد کی تھیں. امریکہ کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے میزائل کا تجربہ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہے. ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کے تحت ایران 2025 تک اپنا جوہری پروگرام منجمد کرنے پر متفق ہوا تھا.
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے نازیہ گلزار سے. ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والا جوہری معاہدہ خطرے میں اور ایران کا میزائل تجربہ. میں نے اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے بات کی کینیڈا میں مقیم بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار کامران بخاری سے اور ان سے پوچھا کہ ایران کے میزائل تجربے کا اس ساری صورتحال پر کیا اثر پڑ سکتا ہے.
دیکھیے ظاہر ہے کہ اب جب میزائل کا جو تجربہ کیا گیا ہے وہ اس کی وجہ سے امریکہ کن کے اندر جو ہے تو جوابی کاروائی تو ہوگی. پہلے سے ہی وہاں پہ یہ بازگشت چل رہی ہے کہ جی یہ معاہدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یہ ڈیل اچھی نہیں تھی, اس سے جو ہے نا ایران کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور جو ان کی جو جوہری ویپنز کی جو جو پروگرام ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے روکا نہیں جا سکتا ہے. ایک ٹیمپرری طور پہ اس کے اوپر ایک روک تھام کی گئی ہے. ظاہر ہے وہ ساری باتیں جو ہیں اب میگنیفائی ہوں گی اس تجربے کے بعد, کیونکہ کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ خاموشی سے تو نہیں پڑتی. دیکھیں مطلب نارتھ کوریا کے ساتھ جو کشمکش چل رہی ہے اور جو بیان بازی اور جو دوسرے کے اوپر جو الزام تراشی کی گئی ہے اس کے جواب میں بھی ہم نارتھ کوریا کی طرف سے بھی میزائل کا حملہ آئے گا. تو یہ کویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے ایک جانب سے تو دوسری جانب بھی ہے, پھر ظاہر ہے قدرتی طور پہ خاموش تو نہیں بیٹھے گی.
تو کامران بخاری صاحب, ایران نے تو سوچ سمجھ کر ہی یہ میزائل تجربہ کیا ہوگا, اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟
لیکن جب بھی اس قسم کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے, کوئی بیان دیا جاتا ہے, وہ اس کا مقصد جو ہے وہ دوسری جانب پرسپشن شیٹنگ ہوتا ہے, کیونکہ دوسری جانب کی طرف سے ایک طرح سے ایک جارحانہ قسم کا رویہ اختیار ہوا ہوا ہوتا ہے. اس جارحانہ رویے کو اس کنٹرول کرنے کے لیے, ان کے حوصلوں کو حوصلہ شکنی کے لیے یہ دوسری جانب سے جوابی جارحانہ کارروائی ہوتی ہے. اب امریکہ کی جانب سے ایک بیان آ چکا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہ جی ہم تو اس کو کینسل کر دیں گے, اور ایران کو اب ظاہر ہے کم از کم شک تو پڑ گیا ہے کہ بھئی یہ معاہدہ جو ہے اس کی کیا مدت ہے, یہ کب کینسل کر سکتے ہیں. گو کے کینسل کرنا دونوں جانب پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے, لیکن اس طرح کے چانسز نہیں لیے جا سکتے. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو دوسری جانب سے کارروائی آتی ہے, دوسری جانب مراد ایران. اب ایران کی طرف سے یہ میزائل کا جو تجربہ ہے یہ ایک جوابی کارروائی ہے, کیونکہ بیانات آ رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے. تو اب جب یہ جوابی کارروائی کی گئی ہے تو انہوں نے ریورس پرسپشن چیکنگ کی ہے کہ بھئی دیکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے, جس دن آپ کی مرضی ہوگی آپ جو ہے وہ ہمارا جو معاہدہ ہے اس کو پھاڑ دیں گے اور اس کو کینسل کر دیں گے. تو ہمارے پاس بھی ٹولز ہیں, ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں. تو یہ ایک چیس کی گیم چل رہی ہے, شطرنج کی کھیل چل رہا ہے فی الحال. تو
اچھا کامران بخاری صاحب, چیس کی یہ گیم, شطرنج کا یہ کھیل اگر بگڑ جاتا ہے, معاملات جو ہیں وہ کافی آپس کی جو امریکہ اور ایران کی کشیدگی ہے وہ اگر بڑھ جاتی ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو دنیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
پہلی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہوگا, کیونکہ یہ معاہدہ ایک تو بہت ہی پیچیدہ ہے. یہ کوئی انتظامیہ جو ہے مطلب اس طریقے سے کوئی ایک انتظامیہ اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی. دوسری بات جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے وہ ایک کانگریس کی جانب سے امریکی صدر سے ایک ہوتا ہے کہ ہر دو مہینے کے بعد آپ جو ہے اس چیز کو گارنٹی کریں کہ جو ایران ہے وہ اس جوہری معاہدے کے اوپر کمپلائنس کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے ڈیلے ہو جائے یا جو ہے ایک مہینے وہ کہیں کہ جی نہیں کر رہا, تو جو ہے نا اس میں پیچیدگی آ سکتی ہے. کینسل کرنے کے لیے یہ ایک عالمی معاہدہ ہے, یہ یو این کے اندر ہوا ہے, اس میں روس, چین, یورپی یونین یہ تمام ملک جو ہیں وہ شامل ہیں, تو جب ان کو بھی ساتھ لینا ہوگا. پھر یہ یاد رہے کہ امریکہ کے اندر بالخصوص ٹرمپ انتظامیہ میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس معاہدے کی حمایت کرتے ہیں, ان میں ڈیفنس سیکرٹری جنرل جیمز میٹس ہیں جو کہ اس کی حمایت کرتے ہیں, جنرل میکمیسٹر جو کہ جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ٹرمپ کے, وہ بھی اس کی جو ہے حمایت کرتے ہیں, ریکس ٹیلرسن نہیں چاہتے کہ یہ ہو. تو یہ بیانات کو دیکھتے ہوئے جو ہے کوئی یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ کینسل ہوگا. ہاں اگر یہ کینسل کسی خدا نخواستہ کوئی بہت ہی مطلب انہونی قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں یہ کینسل ہو جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے ہم پری 2015 کے جو ہے نا دور میں چلے جائیں گے, اور وہ جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوگا. بلکہ یوں سمجھیے کہ پری 2013 دور میں چلے جائیں گے, جہاں تک کشیدگی, سینکشن اور جو علاقائی صورتحال ہے وہ مزید پیچیدہ ہو جائے گی.
آپ کے خیال میں اس کے امکانات کافی کم ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری معاہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں معاہدے تو ممالک کے درمیان ہوتے ہیں, اگر حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ معاہدے بھی ختم یا تبدیل ہونے لگیں تو سفارتی دنیا میں تو ایک دوسرے پر اعتبار ہی ختم ہو جائے گا نا, تو اس کے عالمی اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں جو عالمی آرکیٹیکچر ہے, سفارتی آرکیٹیکچر ہے, جو ایک جیو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے, وہ کچھ قوانین کچھ ضوابط کے تحت چلتا ہے. اب ظاہر ہے اگر اس طرح کا دھچکا لگے تو پھر وہ جو کشیدگی ہے, وہ جو عدم اعتماد ہے ممالک کے درمیان, وہ بڑھ جائے گا. کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ جو ادارے ہیں عالمی سسٹم کے, ان کے اوپر اعتماد ہے کہ جی ایک یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے, ایک یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے, ورلڈ بینک ہے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے, اس طرح کے ادارے, ان کے جو پروسیسز ہیں, ان کے جو قوانین ہیں, ان کو بڑا دھچکا لگے گا. لیکن میں پھر سے یہی کہوں گا سننے والوں کے لیے کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں, کیونکہ اگر ابھی صرف ہم جو ہے اس چیز کا خدشہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یا ان کے کچھ کانگریس مین جو ان کے حمایتی ہیں یا جو ہارڈ لائن ہیں ان کی جانب سے یہ بیان آ رہا ہے, تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. کیا وہ واقعتاً اس چیز کو جو ہے مطلب اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں, اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. وہ جانتے ہیں کہ اس کے مضر اثرات جو ہے کس طرح ہوں گے عالمی جو ہے نا سطح کے اوپر, لیکن وہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ کر اس لیے رہے ہیں کہ وہ یا اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور ڈیل بنانے کے چکروں میں ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے امریکہ کو بہت سارے معاملات میں دشواری کا سامنا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ایران کو میز پہ لایا جائے, اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے میز پہ لانے کا. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی پلیز آپ یہ کر دیں.
ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی, جوہری معاہدے کے ختم ہونے کے خدشات اور ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ, اس ساری صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے کینیڈا میں مقیم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری. ادھر شمالی کوریا میں 3.4 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ جوہری تنصیبات کے مقام سے صرف 50 کلومیٹر دور آیا تھا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس سے قبل آنے والے زلزلے ملک میں جوہری ہتھیاروں کے تجربے کے دوران آئے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, نصرت جہاں کی زبانی.
چین میں زلزلے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک مبینہ دھماکہ تھا, تاہم جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی زلزلہ تھا جو کہ جوہری تجربے کے نتیجے میں نہیں آیا. یاد رہے شمالی کوریا نے رواں ماہ کی 3 تاریخ کو ایک بڑا جوہری تجربہ کیا تھا جس کی اقوام متحدہ نے شدید مذمت کی تھی. سینچر کو آنے والے زلزلے کی شدت گزشتہ زلزلے سے کم محسوس کی گئی ہے. امریکی جیولوجیکل سروے نے ابتدائی طور پر گزشتہ زلزلے کی شدت 5.6 بتائی تھی اور اس کی زمین میں گہرائی 10 کلومیٹر تھی. تاہم بعد میں اس کی شدت 6.3 بتائی گئی اور گہرائی سطح زمین کے انتہائی قریب تھی. جنوبی کوریا کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صوبے ہامکینگ میں آنے والے حالیہ زلزلے کی گہرائی 1 کلومیٹر سے بھی کم تھی. یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سینچر کو آنے والا زلزلہ قدرتی تھا, کیونکہ اس سے آواز کی وہ مخصوص لہریں نہیں پیدا ہوئی تھیں جو مصنوعی طور پر آنے والے زلزلے میں سنائی دیتی ہیں. خبر رسائی ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے تجربے پر پابندی لگانے والے ادارے کے ایگزیکٹو سیکرٹری لاسینا زربو نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ ماہرین غیر معمولی طور پر تھوڑی شدت سے آنے والے زلزلے کا جائزہ لے رہے ہیں.
شمالی کوریا میں آنے والے زلزلے پر بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نصرت جہاں سے سن رہے تھے. اب رخ کرتے ہیں قطر کا. قطر کے بحران پر بی بی سی اردو کی خصوصی سیریز میں جہاں آپ خطے کے لوگوں پر اس کے منفی اثرات کے حوالے سے رپورٹیں سنیں گے, وہیں ہم قطر میں قیام پذیر جنوبی ایشیائی تارکین وطن کی کہانیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. حال ہی میں قطر کا سفر کرنے والے بی بی سی اردو کے نامہ نگار عمر دراز قطر میں مقیم پاکستانی سیف الرحمان سے ملے, جنہیں حادثاتی طور پر ریڈیو کی نوکری ملی اور تب سے سیف الرحمان کو قطر میں اردو ریڈیو سے وابستہ ہوئے 37 سال ہو گئے ہیں. سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی.
قطر میڈیا کارپوریشن کا اردو ریڈیو آپ سے مخاطب ہے. پروگرام ہے حقیقت یہ ہے, اور حقیقت یہ ہے میں 1 جنوری 1980 کو ہم نے پہلی نشریات شروع کی جو باقاعدہ نشریات کہلاتی تھی، لیکن 23 دسمبر 1979 کو ہم نے تجرباتی نشریات ایک گھنٹے کے لیے شروع کرنا پیش کرنا شروع کی تھی. ڈیڑھ گھنٹہ ہوا، پھر دو گھنٹے ہوئے، پھر چلتے چلتے اب الحمدللہ ہم 24 گھنٹے نشریات دے رہے ہیں. گلف وار جب عراق نے کویت پر اٹیک کیا تھا، وہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ٹینشن ہوئی تھی یہاں پہ، پورے گلف میں ہو گئی تھی. مجھے کہا گیا کہ آپ روزانہ کچھ ایک پروگرام دیں سیاسی حالات حاضرہ پہ. وہ چلتے چلتے میں نے 6 مہینے روزانہ کے حساب سے وہ پروگرام دیا. وہ میرا پہلا تجربہ تھا اس جنگ کے دور میں. اچھا تجربہ میرا ہو گیا کہ میں جے بلکہ ایک تبصرہ سامعین میں سے کسی نے کہا، جو انہوں نے کہا یہ جو آدمی بولتا ہے نا شام کو، یہ امیر ان دنوں جو امیر تھے ان کا نام لے کے، یہ ان کا خاص آدمی ہے. مجھے میں نے ان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ایک دفعہ ہوئی تھی جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا تھا تو ان کے ہاتھ سے میں نے ڈگری لی تھی. وہ ایک میری بس ملاقات تھی. آج کل کی روٹین تو ذرا تھوڑی سی زیادہ سخت ہو گئی ہے. میری ان دنوں بھی روٹین یہ تھی کہ میں صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک کام کرتا تھا. اس کا ایک نقصان یہ ہوا تھا کہ میرا بی پی ہائی ہو گیا، بی پی کی بیماری لے لی، پھر بعد میں ہارٹ اٹیک ہوا بھی، اور پھر اس کے بعد برین ہیمریج بھی ہو گیا. یہ سارے مسائل اس جنگ کے تھے جو لیے. اس دفعہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسی سچویشن میں نہ آؤں کہ مجھے وہ بیماریاں عود کرائیں یا واپس آ جائیں. لیکن اس وقت جو میری روزانہ کی جو روٹین ہے وہ اس طرح کہ صبح 7, 7:30, 8 بجے میں آتا ہوں اور 1:30 بجے یہاں سے نکلتا ہوں. 2 بجے تک گھر پہنچا، کھانا وانا کھایا، نماز پڑھی. اگر کسی دن کچھ ٹائم مل جاتا ہے 1.5 گھنٹہ ریسٹ کرنے کا، کسی دن اس کے بغیر ہی پھر آ جاتا ہوں شام میں 5 بجے تک پہنچ جاتا ہوں، اور پھر رات کو 12, 12:30, 1 پھر نکلتا ہوں. یہ میری روٹین کی بات ہے. جو گلف وار ہوئی تھی اس وقت ٹینشن تھی. اس وقت تو ہمیں بالکل شروع میں کچھ پریشانی تھی. یہ ہوا کیا، جمعہ کے دن تھا، یعنی 5 جون کو جب انہوں نے محاصرہ کیا ہے تو جمعہ کے دن تھا، اور میں وہ جمعہ کی نماز کے لیے گھر اوپر سے تیار ہو کے نکلا ہوں. تو جب اپنے لانج میں پہنچا تو وائف نے کہا کہ سعودی عرب نے محاصرہ کیا. میں کیا ہے سعودی عرب نے قطر کا محاصرہ، یہ کوئی مسٹیک ہوئی ہوگی، غلط خبر ہوگی. اردو ریڈیو ہمارے سامعین ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے. یہ 4 ممالک جو ہیں وہ ہمارے مین سامعین شمار ہوتے ہیں. اور جو اگر آپ یہاں کی آبادی کو دیکھیں اس میں سب سے اکثریت انہی 4 ملکوں کی ہے. جو رپورٹیں ہم تیار کر رہے ہیں جو دے رہے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ملک نے یہ کیا، فلاں نے اپنے ملک سے قطری باشندوں کو نکال دیا، کہا کہ ایون جو ہاسپٹل میں بیمار تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا کہ آپ یہاں نہیں رہتے چونکہ آپ قطری ہیں، آپ یہاں رہ نہیں سکتے. طلبہ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے ان کے نام کاٹ دیے، وہاں رجسٹریشن ختم کر دی. اور ایک کالج نے تو وہاں پر لکھ دیا کہ اس کا نام اس لیے کاٹا گیا ہے کہ یہ قطری ہے. ہمیں کسی کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا اور یہ جملہ نہیں کہنا یا یہ بات آپ نے آن ایئر نہیں کہنی. کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی. ہم جو خبروں میں دے رہے ہیں، جس طرح خبریں پڑھ رہے ہیں، جس طرح اخبارات میں آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے موضوعات ہم اپنے اس پروگرام حقیقت یہ میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں.
قطر میڈیا کارپوریشن کا اردو ریڈیو آپ سے مخاطب ہے. پروگرام ہے حقیقت یہ ہے.
اسٹوڈیو، آفس، ہمارے کوریڈور، یہ چیزیں میرے اتنا میں ان سے مالوس ہوں کہ میں چند گھنٹوں کے لیے جو گھر جاتا ہوں نا تو اس وقت میں وہاں بھی ان کو یاد کرتا ہوں. ایک سال ایسا گزرا تھا کہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر وہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم اردو سروس بند کر رہے ہیں. اور سچی بات ہے کہ میں ان دونوں لائبریری جو ہماری میوزک لائبریری تھی، اب تو زمانہ بدل گیا، وہ اسپول ہوتے تھے، اسپول کے ان کی نمبرنگ، ان کی فائلنگ، یہ سارا میں وہ بھی میں خود ہی کرتا تھا. تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اب یہ بند ہو رہا ہے تو میں ان کے اوپر جا کے ہاتھ پھیرتا تھا کہ اب ہمارا تم سے تعلق ختم ہو رہا ہے. تو مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا. وہ ایک جذباتی کیفیت تھی میری. ویسے تصور کرنا مشکل ہو رہا ہے ابھی، لیکن میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے مرحلے میں ہوں. کب تک ہے، کتنا رہے گا، مجھے نہیں پتہ. ورنہ اکثر یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر مجھے قبرستان ہی جانا ہے. یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. مجھے اس میں
قطر کے بحران پر بی بی سی اردو کی خصوصی سیریز میں قطر میں مقیم پاکستانی سیف الرحمان کی کہانی آپ انہی کی زبانی سن رہے تھے. ان سے نامہ نگار عمر دراز نے بات کی. پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت اس وقت لندن میں ہے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے آج سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی جس میں اعلیٰ سطحی مشاورت ہوئی. اس موضوع پر سیربین کے اگلے حصے میں بات کریں گے. سیربین ابھی جاری ہے.
Roll sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें.
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता.
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है.
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया.
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप.
खेलों की खबरों के साथ सबनाज.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. لیفٹ آرم فاسٹ بالر میر حمزہ پہلی بار پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ان کے علاوہ محمد اصغر, حارث سہیل, عثمان صلاح الدین اور بلال آصف بھی ایسے کرکٹر ہیں جو اس سے قبل ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلے, اور یاسر شاہ فٹنس مسائل کے باوجود بھی ٹیم کا حصہ ہیں. پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین انضمام الحق نے ٹیم کا اعلان آج لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کیا.
یہ یو اے کی سیریز ہے, میری اپنی خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو میں اپنی کنڈیشنز پہ اس کو موقع دوں کھیلنے کا. میر حمزہ کو رکھا ہے کیونکہ اس نے فرسٹ کلاس میں ان وکٹوں پہ 50 آؤٹ کیے ہیں. بھاب ریاض کی ذرا یہ ایکسٹرا کوالٹی ہے کہ وہ پرانا بال بہت اچھا کرتا ہے. دوسرا عامر کی اپنی کوالٹی ہے, عباس کی لائن لینتھ بہت زبردست ہے, تو میرے خیال میں فاسٹ بالنگ کا پیکج ہمارے پاس اچھا ہے.
پاکستانی ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کریں گے. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
ان کی ٹیم بہت اچھی ہے, کافی ایکسپیرینس پلیئر انہوں نے انڈکٹ کیے اپنی ٹیم میں, تو سیریز آسان نہیں ہوگی بالکل. ہمارا فٹنس لیول بہت زیادہ امپروو ہوا ہے, ہماری فیلڈنگ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے, آہستہ آہستہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. پوری ایک ٹیم جو ہے ایک گول کی طرف لگی ہوئی ہے, سب کا ایک ہی گول ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی پرفارمنس دینی ہے.
ٹینس کی عالمی رینکنگ میں سر فہرست پلیئر گاربینے موگوروزہ پین پیسیفک ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں ڈینمارک کی کیرولائن واسنیاکی سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی. دوسرے سیمی فائنل میں 7th سیڈ اینجلک کربر کو انستازیا پولیوچنکووا سے شکست ہو گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکن فٹ بال لیگ کے ان کھلاڑیوں کو ٹیم سے نکال دینا چاہیے جو قومی ترانے کا احترام نہیں کر سکتے. واضح رہے گزشتہ سال کولن کائپرنک سمیت کئی فٹ بالرز نے نسلی امتیاز کے خلاف احتجاجاً ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبناز. پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت اس وقت لندن میں ہے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے آج سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات میں اعلیٰ سطحی مشاورت کی. اس موضوع پر خصوصی تجزیہ سیربین میں آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی کے جواب میں ایران نے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. شمالی کوریا میں 3.4 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ جوہری تنصیبات کے مقام سے 50 کلومیٹر دور آیا تھا. میانمار یعنی برما سے بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کے کیمپس کا انتظام بنگلہ دیش کی فوج نے سنبھال لیا ہے. میکسیکو میں آج پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اس کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی ہے. افغان صوبے غزنی میں پولیس چیک پوسٹ پر طالبان کے ایک حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 7 شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اس وقت لندن میں ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہاں لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے تفصیلی ملاقات کی ہے. ہمارے ساتھی اطہر کاظمی بھی وہیں موجود تھے جہاں یہ ملاقات ہوئی. میں نے ان سے بات کی اور اس اہم میٹنگ کی تفصیلات جاننا چاہیں.
جی عادل, اس وقت ہم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کے بیٹے حسن نواز کے آفس کے باہر موجود ہیں. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صبح سے یہاں موجود ہیں, ان کے دونوں بیٹے بھی یہاں موجود ہیں, اور تقریباً 3 گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم خاقان عباسی بھی یہاں پہ پہنچے تھے. تو انہوں نے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے وقت اندر گزارا, اور ان سے جب وہ باہر نکلے تو ان سے ہم نے بات کرنے کی بھی کوشش کی. کہا یہی جا رہا تھا, یہی بتایا جا رہا تھا کہ کل جو سینٹ میں بل پیش ہوا ہے اور جو بل پاس ہوا ہے اس کے بعد مسلم لیگ کی قیادت کے حوالے سے کوئی مشاورت کی جائے گی. پر وزیر اعظم خاقان عباسی جب باہر نکلے تو ہم نے پوچھا کہ پارٹی کی قیادت کے حوالے سے کوئی مشاورت کی گئی, تو انہوں نے کہا اس حوالے سے قطعاً کوئی مشاورت نہیں کی گئی, اس حوالے سے پارٹی اور پارٹی کی سینئر قیادت بعد میں مشاورت کرے گی.
اچھا اطہر, تو کب تک یہ لوگ ہیں؟ پرائم منسٹر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے ہیں, تو کیا وہ اب پاکستان جائیں گے؟ دوسرا یہ کہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں آج لندن.
جی بالکل, شہباز شریف صاحب کی فلائٹ آج شام کو لندن میں لینڈ کر رہی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آج ہی واپس جو ہے پاکستان چلے جائیں گے. اور یہ بھی یہاں پہ جو ذرائع موجود ہیں, یہاں پہ جو دیگر لوگ موجود ہیں وہ جو اور اندر بھی جن کو تھوڑا سا ایکسیس ہے, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو باقاعدہ اعلان تب ہی کیا جائے گا پارٹی کی قیادت یا کسی قسم کی مشاورت کے حوالے سے جب میاں شہباز شریف یہاں پہنچیں گے, اور وہ آج شام کو پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے, یا دوبارہ اس اجلاس کو شاید بلایا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی یہ اجلاس جاری رہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں عادل, کہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کی دیگر سینئر قیادت بھی موجود ہے. اسحاق دار بھی اس وقت لندن میں ہیں, خواجہ آصف بھی لندن میں ہیں, وزیر قانون زاہد حامد صاحب بھی موجود تھے یہاں پہ, اور جو سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اس حوالے سے بھی یہاں پہ پہلے مشاورت کی گئی تھی.
اچھا اطہر, یہ زاہد حامد صاحب, خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, وہ بھی کیا اس میٹنگ میں مشاورت میں موجود تھے؟
اس وقت جو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اسحاق ڈار صاحب اندر موجود تھے, دیگر وزراء جو ہے یہاں موجود نہیں تھے. اسحاق ڈار صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹے. آج صبح جب یہاں پہ ہم عادل آئے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز سے میری بات ہوئی, اور ان سے میں نے پوچھا کہ ان کی والدہ کی طبیعت کے حوالے سے, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا آپریشن ہو گیا ہے پر ان کا ابھی علاج جاری ہے, اور ابھی وہ کچھ عرصہ علاج جاری رہے گا. اور اس کے علاوہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے اوپر قائم مقدمات کا سامنا کرنے پاکستان واپس جائیں گے, تو اس حوالے سے حسین نواز کا کہنا تھا کہ شریف خاندان نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا ہے.
اطہر کاظمی سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی, جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بشمول وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس وقت لندن میں ہیں اور یہاں اعلیٰ سطحی مشاورت جاری ہے. میں نے اسی موضوع پر پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سے کچھ دیر پہلے بات کی, اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کے خیال میں مسلم لیگ نون سیاسی نقصان کا ازالہ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو پائے گی.
میرا خیال ہے کہ جو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا میاں نواز شریف جو ہوں وہ پاکستان آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں یا نہ کریں. تاحال تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم واپس نہ آئیں, جیسے کہ ان کی بیٹی نے بھی یہ کہہ چکی ہے, لیکن ان کے وکیل کہتے ہیں کہ آپ کو واپس آ کے فیس آنا چاہیے, کیونکہ ڈائلیما یہ ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آتے تو انہیں ایبسنشیا کارروائی میں پھر وہ ایک قسم کی جلاوطنی میں چلے جائیں گے. دوسرے یہ جو ایک نیا الیکٹرل لا جو ہے اس میں ترمیم ہوئی ہے, اس کے ذریعے وہ پارٹی کا پریزیڈنٹ تو بن سکتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے یہی ہوتی کیونکہ وہ واپس نہیں آ سکتے نیب کیسز کی وجہ سے. تو یہی میرے خیال سے ان کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ.
اچھا نظامی صاحب، آپ نے یہ جو سینٹ میں قانون سازی کی بات کی، تو اگلا سوال یہی ہے کہ کیا آپ کے خیال میں وہ نواز شریف صاحب صورتحال کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، وزیر اعظم تو اب نہیں بن سکتے، تو کیا اب وہ دوبارہ پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے؟
تکنیکلی تو شاید وہ کر سکیں، ابھی تو قانون منظور ہونا ہے نیشنل اسمبلی سے، تو پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، چلیں اس پہ وہ فاسٹ ٹریک بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا اگر وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بن کے لندن میں بیٹھے رہے، تو اصل فیصلہ انہوں نے یہ کرنا ہے جو ان کی لیگل اس وقت جو ڈائلیما ہے اس کو کس طرح ریزالو کر رہے ہیں۔
اچھا تو سر، آپ مسلم لیگ نون کو کافی اندر سے جانتے ہیں، پارٹی کے اندر اس وقت پارٹی قیادت میں آپس میں کس طرح کی بحث ہو رہی ہے؟
پارٹی کی قیادت کے اندر تو ایک عموماً تو یہی کنسنسس ہے کہ سوائے کچھ ہارڈ لائنرز کو چھوڑ کے، انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب کے، کہ کمپنٹیشن پالیٹکس میں وہ ہمارے لیے ہارمفل ثابت ہوں گی، تو کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس کے ذریعے بقاؤ باہمی کے ذریعے کام چل جائے اور کنسنسس کیا جائے کہ کون اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا جو نواز شریف صاحب موجودہ قانون کے تحت تو نہیں ہو سکتے۔
تو عارف نظامی صاحب، اب چونکہ آپ نے جس طرح کہا، ایک دو نیریٹیوز بنتے نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر کہ اداروں سے ٹکراؤ لیا جائے یا نہ لیا جائے، تو آپ کے خیال میں کیا نواز شریف آگے جا کے اس پر کنونس ہو سکتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ جو ہے وہ پارٹی کے مفاد میں نہیں، تو کیا اس پہ آپ کے خیال میں وہ آگے جا کر راضی ہو سکیں گے؟
میرا خیال ہے کہ ان کو راضی ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پارٹی میں ڈائریکشنز بھی ہو سکتی ہیں اور سختی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی واپسی کی نہ آنے کی صورت میں اگلے الیکشن میں خاصی مشکلات پیدا ہوں گی ان کے لیے۔
یہ تھے پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود سانحہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر نہ لانے پر حکومت پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت پیر کے روز ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
لاہور ہائی کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نے جمعرات کے روز سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے پنجاب حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ اس سانحہ کے حوالے سے جسٹس علی باقر نجفی کی تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر لائے۔ تاحال پنجاب حکومت کی جانب سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے اس عدالتی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ پہلے سے ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ کے سامنے موجود ہے، لہٰذا سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کے وکیل اشتیاق چودھری کا کہنا تھا کہ عدالت کے اس فیصلے پر پنجاب حکومت انٹرا کورٹ اپیل کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے، تاہم ان کو رپورٹ منظر عام پر لانی پڑے گی۔
لا یہ کہتا ہے کہ نیئر فائلنگ آف اپیل از ناٹ اے سٹے آرڈر، کہ صرف اپیل فائل کر دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم نے تو لا کو دیکھنا ہے، لا میں تو یہ جب صرف اپیل فائل کرنا ہی سے بری زمانی ہو جاتا ہے، جی انلیس کہ وہ سٹے نہ ہو جائے اور سسپینڈ نہ کر دے، وہ پابند ہیں رپورٹ دینے کے، اور اس آرڈر میں تو یہ بھی کہا گیا ہے جو سنگل جج کا تھا کہ ود آؤٹ اینی ڈیلے، تو اٹ مینس کہ فورس وتھ کہ انہوں نے فوری طور پہ دائر کرنا چاہیے اور یہ کنٹیمپٹ ہو رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی استدعا کو مانتے ہوئے ہائی کورٹ نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 کے آرٹیکل 19A کے تحت فیصلہ سنایا تھا۔ سن 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں اور پنجاب پولیس کے درمیان ہونے والے ایک ہنگامے میں 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ جمعہ کے روز پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے لاہور میں سول سیکرٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا، جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کے خاندان بھی شامل تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت پنجاب ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ ان کے حوالے کرے۔ تاہم پنجاب حکومت کی طرف سے جواب نہ ملنے پر سنیچر کے روز متاثرین نے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ رپورٹ منظر عام پر نہ لا کر حکومت توہین عدالت کی مرتکب ٹھہری ہے۔ درخواست میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت وزیر قانون اور حکومت پنجاب کے دیگر افسران کو حریف بنایا گیا ہے۔ عدالت نے درخواست پیر کے روز سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں دیگر علاقوں میں کوئٹہ سمیت بلوچستان میں پشتون ثقافت کا دن منایا گیا، جبکہ کوئٹہ میں 3 روزہ بین الاقوامی پشتو کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے علاوہ افغانستان سے بھی دانشوروں نے شرکت کی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم، جن کی رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ ڈول پشتون ثقافت کے دن کی مناسبت سے کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کے سبززار پر بجتا رہا، جس پر لوگ جوش و خروش کے ساتھ رقص کرتے رہے۔ اس دن کی مناسبت سے لوگوں نے روایتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میونسپل کارپوریشن کے سبززار پر اس دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہاں رقص میں مصروف رحمت اللہ صابر کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد نئی نسل کو پشتون ثقافت سے آگاہ کرنا ہے۔
اس طرح کے پروگراموں سے پشتون کلچر کو اجاگر کیا جائے گا، جو نوجوان نسل میں کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس طرح کے پروگراموں سے ہمارا نیا نسل جو ہے وہ اپنا کلچر جو ہے وہ جائے۔
پشتون ثقافت کی مناسبت سے عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقاریب میں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بچوں کا کہنا تھا کہ اپنی ثقافت کا دن مناتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ میں سیروزا انٹرنیشنل پشتو کانفرنس بھی آج اختتام پذیر ہوئی۔ اس کانفرنس کا انعقاد پشتو اکیڈمی نے کیا تھا۔ کانفرنس کے آخری روز کے ابتدائی سیشن میں محفل موسیقی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں بڑی تعداد میں پاکستان سے پشتون دانشوروں نے شرکت کی، جبکہ افغانستان سے بھی دانشور اور ادیب کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کے مقاصد کے بارے میں پشتو اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری پروفیسر خلیل باور کا کہنا تھا۔
جو ہمارا ٹائٹل ہے اس سیمینار کا وہ ہے پشتو زبان، پشتو لٹریچر یعنی ادب اور کلچر۔ اس پر گزشتہ 20 سال کے جو یہاں پہ جو واقعات جو حالات ہیں ان کے اثرات، بنیادی یہ چیز ہم دیکھنا چاہ رہے تھے۔
کانفرنس میں پشتون عوام کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ ان میں سے بعض مسائل کے بارے میں خیبر پشتونخوا سے آئے ہوئے دانشور ڈاکٹر یار محمد مرغوب نے یہ بتایا۔
یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں تعلیم کے ذریعے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر پشتون تعلیم حاصل کرے تو اپنے مسائل خود سیکھیں گے، خود جانیں گے اور خود ان کا حل بھی نکالیں گے۔ تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ غربت ہے اور تعلیم ہے۔ تعلیم آ جائے اور غربت ختم ہو جائے تو پشتونوں میں اور کوئی مسائل نہیں ہے، کیونکہ جتنے مسائل ہیں یہ غربت کی وجہ سے اور بے تعلیمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔
پشتون ثقافت کے دن کی مناسبت سے دیگر پشتون آبادی والے علاقوں میں بھی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا۔
گزشتہ ہفتے جنیوا میں اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل میں انڈیا کے حقوق انسانی کی جائزہ رپورٹ منظور کر لی گئی۔ اس سے پہلے مئی میں رکن ممالک نے انڈیا میں انسانی حقوق کے نظام کو مستحکم اور بہتر کرنے کے لیے 250 مخصوص سفارشات پیش کی تھیں۔ انڈیا نے ان میں سے 152 سفارشات قبول کر لیں، لیکن 98 سفارشات کے بارے میں صرف یہ کہا کہ حکومت نے ان سفارشات کو نوٹ کر لیا ہے۔ انڈیا میں کام کرنے والی حقوق انسانی کی تنظیموں نے انڈیا کے رویے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جنیوا میں جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم جنسی کے تعلقات کو جرم کے زمرے سے باہر کرنے، بیوی کے ریپ اور افریقی نسل کے لوگوں کے خلاف نفرت اور نسل پرستی کے واقعات روکنے سے متعلق سفارشات کو قبول نہ کرنا افسوسناک ہے۔ انڈیا نے مسلم اور قبائلی لوگوں پر ہجوم کے تشدد کو روکنے کے لیے بھی کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس طرح کے واقعات نہ صرف بڑھ رہے ہیں بلکہ ان واقعات میں مرتکبین کو سزائیں بھی نہیں ملتی۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے والے قانون ایفسپا کو ہٹانے سے متعلق سفارشات بھی تسلیم نہ کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس قانون کے تحت سیکیورٹی فورسز کے خلاف حقوق انسانی کی پامالیوں کے واقعات میں کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ برسوں میں حکومت نے غیر سرکاری تنظیموں کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل کر دیا ہے، بالخصوص غیر ممالک سے فنڈ کی فراہمی کا قانون انتہائی سخت ہو گیا ہے۔ بہت سے NGOs بند ہو چکے ہیں اور بہت سی تنظیمیں حکومت کے سخت دباؤ میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کونسل کے بعض ارکان نے انڈیا کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ بین الاقوامی کرمنل کورٹ کے چارٹر پر دستخط کر دے۔ انڈیا نے اسے منظور کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ اس نے ان سفارشات کو نوٹ کر لیا ہے۔ بعض ملکوں نے موت کی سزا کو بھی ختم کرنے کا مشورہ دیا تھا جسے انڈیا نے تسلیم نہیں کیا۔ انڈیا نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے چارٹر پر بھی دستخط نہیں کیے ہیں۔ حال میں اس نے اعلان کیا تھا کہ انڈیا میں مقیم ہزاروں روہنگیا پناہ گزین غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے پر اقوام متحدہ میں انڈیا پر تنقید کی گئی تھی۔ انڈیا کی رپورٹ کو حقوق انسانی کی کونسل میں منظور کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر انڈیا کے حقوق انسانی کے کمیشن نے کہا کہ ملک میں ایک آزاد اور متحرک عدلیہ، فری میڈیا اور ایک الرٹ سول سوسائٹی کی موجودگی کے باوجود حقوق انسانی کے تحفظ ایک بڑا چیلنج ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان اور رنبیر کپور کی تصاویر پر کافی کچھ کہا جا رہا ہے۔ ان تصویروں کی بنیاد پر کچھ اخبارات نے تو ان کے درمیان رشتوں کی عجیب و غریب کہانیاں گھڑنی شروع کر دی ہیں۔ یہ تحریر ہے ہماری ساتھی نامہ نگار نصرت جہاں کی، اور اگر آپ یہ ان کا کالم پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے bbcurdu.com۔ سامعین، بالی ووڈ کے فینس کی انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہوئی۔ جی ہاں، وقت ہوا چاہتا ہے بالی ووڈ کی خبروں پر اپنی ہفتہ وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
رنبیر کپور اور ماہرہ خان کی پکچرز کیا وائرل ہوئیں، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ یہ پکچرز کب اور کہاں لی گئیں یا پھر ان تصاویر میں ماہرہ کیا کر رہی ہیں یہ جانے دیں، لیکن سوشل میڈیا پر جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ کون صحیح ہے، کون غلط، کس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، چھوڑے جانے دیں اور میرے ساتھ چل کریں، کیونکہ میں بتاؤں گی آپ کو بالی ووڈ کی مزیدار اور دلچسپ باتیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کہ ریئل لائف بھائی بہن بڑے پردے پر کیسے کام کرتے ہیں، سلمان کے فین ورن دھون کیسے ان کی ایڈوائز لیتے ہیں، اور ڈیانا پینٹی فرحان اختر سے اتنی امپریس کیوں ہیں۔ ڈیانا پینٹی حال ہی میں فرحان اختر کے ساتھ فلم لکھنؤ سینٹرل میں دکھائی دی۔ ویسے باکس آفس پر تو فلم کوئی خاص کمال نہیں دکھا سکی، لیکن یہ بتائیں کہ فرحان کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟
پہلی فلم فرحان کے ساتھ، اور وہ بہت ہی پروفیشنل ہے۔ سینز میں وہ بہت ریئل ہے، بہت سٹل ہے، جو میرے لیے بہت اچھا تھا، کیونکہ ایز این ایکٹر مجھے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آئی ٹو جسٹ ریئیکٹ آف آف ہم، اور کافی لرننگ بھی تھا۔ مطلب آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم جسٹ بینگ ان دا سیم، یو نو، بیکاز ہی از سو ٹیلنٹڈ۔ ہی از این ایکٹر، ہی از اے میوزیشین، ہی از اے رائٹر، ہی از پروڈیوسر، اینڈ ہی از گڈ ایٹ آل آف اٹ۔
स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाले वरुण धवन आज सलमान खान की जुड़वा 2 में उन्हीं का रोल निभा रहे हैं। वरुण सलमान को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उनसे मशवरे भी लेते हैं, यूं भी उन्हें सलमान से कंपेयर किया जाने लगा है। तो सलमान भाई आपसे क्या कहते हैं?
After my first film got over, he said, चल ये तो चल गई पर अब क्या करेगा? And that's so correct. You'll do your first film will work, but when you then come into a position that you can choose, your first film chooses you. What do you do then? When you get a chance that अच्छा मैं ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ, then it's key. Then if you choose the wrong film that the audience doesn't want to watch, वो लोग उठा के फेंक देंगे।
चलती है क्या नौ से बारह, सुना है तेरे चाहने वाले आगे दस है पीछे बारह।
इस हफ्ते श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पार कर रिलीज हुई है।
आपकी पहचान आपके नाम से होती है, इनकी इनके भाई के नाम से।
तुम उसकी बहन हो, तुम्हें ये जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा।
फिल्म में उनके रियल लाइफ ब्रदर सिद्धांत कपूर नहीं, फिल्म में बने उनके भाई दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया है। सिद्धांत, ये आपकी पहली फिल्म है, तो श्रद्धा के साथ काम करते हुए कोई दुश्वारी तो नहीं हुई?
बहुत ही इजी था एक्चुअली हम दोनों के लिए। व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग विद ईच अदर, हम अगर जब एक्टिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत इजी था। कठिन बात ये थी कैरेक्टर में घुसने के लिए और बाहर निकलने के लिए, वो कठिन बात थी हमारे लिए, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स थे, माइंडसेट था, सेट था, डार्क था, इंटेंस था, ये सारी चीजें थी। और हमारा नॉर्मली घर पर रिलेशन बहुत ही मस्तमौला मस्ती वाला है, यू नो, तो परफॉर्मेंस तो इजी थी लेकिन ये सब दूसरी चीजें काफी डिफिकल्ट थी।
उसको उठा के राग नहीं तू दाग
भाई। नॉटी कहानी ये हल्का जवानी, ये हल्का जवानी, ये नमकीन पानी, ये हल्का जवानी, ये हल्का जवानी।
इन्हें गीत कहे बेबो या पू, क्योंकि ये वो है जिनके स्क्रीन पर आते ही लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और खुद आईना इनसे पूछता है,
हाउ डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर।
जी हाँ, सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं करीना कपूर यानी बेबो की।
बेबो में बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो।
रिफ्यूजी और मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में आने वाली करीना कपूर के लाखों फैंस हैं, लेकिन वो खुद अपनी ही दीवानी है और मजाल है कि उन्हें कोई नजरअंदाज कर जाए।
कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो।
कपूर खानदान की रिवायत को आगे बढ़ाने वाली करीना कपूर ने अपने करियर का आगाज रिफ्यूजी, मुझे कुछ कहना है और अशोका जैसी फिल्मों से किया, लेकिन उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम में पू के इनके किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया। करीना हमेशा कभी कॉन्ट्रोवर्सीज और कभी ट्रेंड बनाने में लगी रही और जिन्हें लोगों ने फॉलो भी किया। इनिशियल सक्सेस के बाद उन्हें कुछ नाकामी हुई और फिर आई फिल्म चमेली। इसमें करीना ने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया, लेकिन फिल्म जब वी मेट से उनके फिल्मी करियर में एक नया मोड़ आया।
नहीं, आई थिंक डेफिनेटली हर एक आर्टिस्ट के करियर में देर आर ऐसे 3-4 फिल्में होती हैं विच पीपल विल ऑलवेज रिमेम्बर, एंड यस जब वी मेट वाज वन ऑफ देम, बट आई विल ऑल्सो लाइक टू क्रेडिट फिल्म्स लाइक थ्री इडियट्स और ओंकारा और चमेली और देव, दे वर ऑल्सो फिल्म्स इन माई करियर विच आई विल ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ। So, ऐसे है, there will always be and I hope there will be, but there will never be another जब भी मैं।
तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
फिल्म जब वी मेट और चमेली के बाद करीना ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस डॉल ही नहीं बल्कि एक अच्छी अदाकारा भी है।
तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
जब भी मेट से जहां उनके करियर में एक बड़ी तब्दीली आई, वहीं उनकी जाती जिंदगी भी बदली और शाहिद कपूर से उनका रिश्ता खत्म हो गया।
आओगे जब तुम साजना,
फिल्म टशन में करीना और सैफ अली खान ने साथ काम किया और वहीं छोटे नवाब यानी सैफ अपना दिल हार बैठे। ये फिल्म तो नहीं चली लेकिन 2012 में दोनों ने शादी कर ली।
नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजा।
शादी के बाद सैफ और करीना की जिंदगी में तैमूर की एंट्री हुई और शादी और बेबी के बाद भी करीना का करियर पूरी कामयाबी के साथ चलता रहा।
आई थिंक आई एम लकी, आई हैव अ लविंग एंड अ सपोर्टिव हस्बैंड, बिकॉज़ राइट नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर हिम, सो वी शेयर द रिस्पांसिबिलिटी, यू नो, इट्स लाइक ही इज माय कार एंड आई एम हिज की, सो की एंड कार जो स्क्रीन पे था अब रियल लाइफ में भी हो रहा है एंड ही इज वेरी सपोर्टिव, सो व्हेन ही इज वर्किंग आई एम एट होम एंड व्हेन आई एम वर्किंग ही इज एट होम एंड दैट्स द वे आई थिंक every man and woman should be and husband should be to their woman.
Kuch to hai tujhse raabta, kuch to hai tujhse raabta.
Kareena ne apne filmi career mein jahan Poo ka kirdaar nibhaya wahin Omkara jaisi intense film bhi ki aur saath hi kamyab item number bhi diye.
Mere photo ko seene se yaar chipka le saiya baby call se.
करीना मीडिया में तो नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका कहना है,
वेल आई थिंक द ओनली थिंग इज दैट आई डोंट बिलीव इन फॉलोइंग एनीवन, एनी ट्रेंड्स, एनीथिंग। आई थिंक आई बिलीव इन फॉलोइंग वन थिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हिच इज माय हार्ट। आई डू एग्जैक्टली एज आई प्लीज एंड एग्जैक्टली एज आई वांट।
आई थिंक आई एम इंटरनेट सैवी आल्सो बिकॉज़ आई ट्रैवल अ लॉट, सो आई डू लाइक टू यू नो कैच अप ऑन व्हाट्स हैपनिंग बैक होम व्हेन आई एम आउट ऑफ द कंट्री।
यू तो प्रेमी हमारे ले जा तू कर 77 इशारे दिल मेरा मुफ्त का।
शादी से पहले करीना ने सैफ के साथ फिल्म कुर्बान, सलमान के साथ बॉडीगार्ड, गोलमाल 3, गोलमाल रिटर्न और 3 इडियट्स जैसी हिट फिल्में दी, तो बाद में अर्जुन कपूर के साथ उनकी फिल्म का इन की ने 100 करोड़ का बिजनेस किया। करीना कपूर अब जल्दी ही फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आएंगी। और अब वक्त है इस हफ्ते की फिल्म का। इस हफ्ते यूं तो कई फिल्में आई हैं, लेकिन हम बात करेंगे श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पारकर की।
मोहम्मद अली रोड का लफड़ा सुलझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा तुम्हें।
आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है? मैंने मेरे भाई को पढ़ा है।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी बताएंगे कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी।
जी नहीं, श्रद्धा कपूर बहुत छोटी हैं, अभी उन्होंने कुछ चंदी फिल्में करी हैं और इतना बड़ा एक किरदार ले लिया गया है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था और ये एक बहुत दिलचस्प एक फिल्म बन सकती थी, लेकिन राइटिंग इसमें अगेन इतनी पुअर है, उसमें श्रद्धा कपूर बहुत ही कमजोर लगी हैं। एक प्रोस्थेटिक्स के जरिए, कुछ वेट के जरिए, कुछ आवाज बदलने के बाद उनको लगता है कि वो शायद बाजी मार ले जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हसीना पारकर के लिए एक बहुत ही एक मजबूत एक्ट्रेस होनी चाहिए थी।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी ताजा तरीन बातों और गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।
पापा याद रह गया ना, नाम याद रखने की जरूरत नहीं।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे हुसैन अस्करी, प्रोड्यूसर थी नुसरत जहां। आदिल शाहजेब को इजाजत दीजिए। आखिर में आलमी खबरों के खुलासे के साथ फरहत जावेद।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी के बाद ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। इंडिया की रियासत राजस्थान में 21 साल कानून की तालिबा से जिंसी ज्यादती के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक मशहूर गुरु को गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार यानी बर्मा से बांग्लादेश में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के कैंपों का इंतजाम बांग्लादेश की फौज ने संभाल लिया है। अफगान सूबे गजनी में पुलिस चेक पोस्ट पर तालिबान के एक हमले में 5 पुलिस अहलकार जबकि 7 शदीद जख्मी हुए हैं। ऑक्सफोर्ड मेडिसिन रिसर्च यूनिट के साइंसदानों ने कहा है कि जनूब मशरकी एशिया में फैलने वाला सुपर मलेरिया एक आलमी खतरा बन गया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।